لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن أما بعد فقال الإمام الحسين نصرة السنة إنا لله وإنا إليه راجعون بضمن قضائه وتسليم لأمره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كربلاء ایک ایسی دانشگاہ ہے اس کے اندر داخلے کے لیے یا اس سے استفادہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں سے کچھ معرفت سے گزرنا پڑتا ہے. ہر شخص دانشگاہ میں داخلہ نہیں لے سکتا جب تک اس نے دانشگاہ سے پہلے یونیورسٹی سے پہلے ان مقدمات کو ادا یا ان امتحانات کو پاس نہ کیا ہو. یہ کربلا کے مقصد کو ابھی تک ہم ایک امت کیوں نہیں سمجھ پائے, اس کے کچھ اسباب ہیں اور ان اسباب کے بارے میں ہم بات کریں. تاریخ جو ہے کربلا کی اس پہ آپ نے بہت کچھ سنا ہے, مسائل تاریخ کے ابھی آپ نے سنا. مقصد کے حوالے سے گفتگو یا بحث جو ہے وہ کم ہوتی ہے, اگر ہوتی بھی ہے تو اپنی ایک رائے کے مطابق اپنی ایک سطح فکری کے مطابق حاصل ہے. ضروری ہے کہ ہم کربلا کو کربلا ہی سے سمجھیں, کربلا کو کسی اور چیز سے نہ سمجھیں, کیونکہ کربلا میں وہ تمام معرفت کے پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہم کربلا کے مقصد کو اس کے پرپس کو سمجھ سکتے ہیں. ہمیں کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں. یہ جو آپ سرچ کیا کہ ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے, تو اس وجہ سے کہ جس دن امت یہ کربلا کو سمجھ لے گی اس دن امام کا ظہور ہو جائے. ابھی تک امام کا ظہور کیوں نہیں ہوا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کربلا کو سمجھا نہیں. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب تھے جس کی وجہ سے وہ گئے اور انہوں نے کربلا کو برپا کیا. باقی کے تمام کے تمام آئمہ کے پاس اصحاب نہیں تھے. اگر آئمہ کے پاس اصحاب ہوتے تو ہم آج ایک کربلا پہ نہیں بلکہ کئی کربلاؤں پہ رو رہے. مشکل کیا تھی؟ مشکل رہبر کی نہیں تھی, مشکل امام کی نہیں تھی. مشکل کیا تھی کہ مشکل قوم کی تھی, کہ قوم کی سطح فکری اتنی تھی کہ انہوں نے یزید کو اپنا ولی الامر سمجھ لیا, معاویہ کو اپنا ولی الامر سمجھ لیا, انہوں نے بعد میں آنے والے بنی عباس کے اور بنی امیہ کے بادشاہوں کو اپنا ولی الامر سمجھ لیا. لیکن وہ معصومین علیہ السلام جن کو کہ خدا نے منتخب کیا ان کو ولی الامر نہیں سمجھا. کیوں کو ان کو ولی الامر نہیں سمجھا؟ کربلا کی بھی ان کو سمجھ نہیں. تو ان اسباب کی طرف ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کے بارے میں گفتگو ہو اور اس کے بارے میں آپ سوچیں, کیونکہ اگر آپ سے کوئی شخص آ کے پیچھے آپ ایک کورس کرتے ہیں مثلاً پی ایم پی کا کورس ہو یا کوئی یونیورسٹی یا کوئی بھی کورس ہو جو آپ نے آئی ٹی کے کیے, اس میں وہ پوچھتے ہیں آپ نے کتنے آورس لگائے. ہر کورس کے کچھ آورس ہوتے ہیں. اب آپ نے اتنے آورس لگانے کے بعد اس کورس کی سرٹیفیکیشن لی یا نہیں, صحیح؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کربلا کو سنتے سنتے کتنے گھنٹے لگے. اگر آپ کی ایج 50 سال ہے یا 40 سال ہے یا 60 سال ہے 30 سال ہے یا 20 سال ہے, اسی کربلا کے واقعے کو, اسی کربلا کو امام حسین کی عزاداری کو سوچتے سوچتے آپ نے کتنے گھنٹے لگے. ان تمام گھنٹوں کے بعد کوئی شخص آپ سے آ کے پوچھے کہ یہ جو آپ نے اتنے گھنٹے لگائے اپنی ایج کے, آیا کربلا آپ کو سمجھ میں آیا, آیا کربلا آپ کو سمجھ میں آیا, آیا اس کورس کو آپ نے پڑھ کے اس کے امتحان کو دے کے کچھ سرٹیفیکیشن, آیا آپ کو کربلائی کہا جا سکتا ہے؟ کربلائی وہ نہیں ہوتا جو کربلا کی زیارت کر کے واپس آ جائے, کربلائی وہ ہوتا ہے جو کربلا کو اپنے اندر برپا کرے اور ہر روز اس کی زیارت کرے, وہ کربلائی ہوتا ہے. یہ جو چلے جاتے ہیں سیاحت کے لیے, تفریح کے لیے جاتے ہیں لوگ, یا اس لیے جاتے ہیں کہ تمغہ لگا لیں کہ ہم نے ان امام کی زیارت کی, وہ لوگ جو عراق میں بیٹھے ہیں جن کے پاس خود کربلا ہے وہ ابھی تک کربلا ہی بن نہیں سکے, تو وہ لوگ جو کربلا سے دور ہیں ان کا جن کے پاس خود ہے کربلا وہ ابھی تک کربلا ہی بن نہیں سکے, تو اس لیے ضروری ہے کہ ان اسباب کے بارے میں بات ہو. تو یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کربلا کے اندر, صلوات پڑھیں ہم نے کہا کہ میں خدائی کی طرف سے ہوں یا ہم خدائی کی طرف سے ہوں اور خدائی کے پاس ہم کو واپس جانا ہے, میں راضی ہو گیا ہوں اس کی قضا پر, میں راضی ہوں اس کی قضا پر, اور میرا سر خم ہے تسلیم کے اندر اس کے امر پر, یعنی میں نے اپنے سر کو تسلیم کر دیا, خم کر دیا اس کے امر پر. کربلا کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس جملے کو سمجھنا پڑے گا, بغیر اس جملے کو سمجھے آپ کربلا کو نہیں سمجھ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہم جنرلی اس وقت کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی مر گیا, اس کی جو معرفت ہمیں ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جب کوئی مر جائے تو یہ جملہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی پوچھ رہے کہ یہ کہاں سے یہ جملے کا مطلب, اس کی کوئی آپ بتائیں کہ انا للہ کہ تم خدا کی طرف سے آئے اور خدا ہی کی طرف تمہیں واپس لوٹ کے جا رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, کس طرح سے تم خدا کی طرف سے آئے, کدھر تھے تم, تمہارا وجود تھا یا نہیں تھا, اگر تھا تو تمہیں کوئی بات یاد ہے, تم اس دنیا کے بارے میں کوئی بات بتا سکتے ہو, اگر موت کا تصور ہمارے لیے یہی ہے کہ بس جب موت آئے اور اس جملے کو پڑھ دیں, یہ تو ذکر ہونا چاہیے حق کربلائی کا, نہ کہ صرف موت پہ کہ سنے کہ کوئی فوت ہو گیا تو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کربلائی کا ذکر ہونا چاہیے کہ ہر وقت اس کی زبان پہ یہ ذکر ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ انا للہ کا ہم نے موت کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے, جو شخص موت اور حیات کو نہیں سمجھا وہ ظاہر ہے کہ کربلا کو نہیں سمجھ سکتا. جب اس دنیا سے کوئی شخص جاتا ہے جس کے لیے ہم اس جملے کو ادا کرتے ہیں, وہ شخص نہیں مرتا, اس کا جسم مرتا ہے, جو انسان ہے وہ نہیں مرتا اس کا جسم مرتا ہے, جس طرح سے گاڑی ہے اس کے انجن خراب ہو جائے گاڑی ختم ہوئی ہے, بندہ تو نہیں مرا, گاڑی کا انجن سیز ہو جاتا ہے گاڑی ختم ہو جاتی ہے, گاڑی کو آپ پھر وہ گریو یارڈ میں جا کے کیا کرتے ہیں دفن کر دیتے ہیں, وہی گاڑی دوبارہ ریسائیکل ہوتی ہے, اس کے بعد اسی میٹل سے وہ دوسری گاڑیاں بناتے ہیں. اسی طرح ہمارا جسم بھی جو ہے وہ گریو یارڈ میں یہ کہ قبر میں ڈال دیں گے, وہ پگھلے گا ختم ہوگا, اس کو حشرات جو ہیں وہ کھائیں گے, وہی جو ہمارے منرل سے سارا کچھ تھا وہ واپس زمین میں چلا جائے گا, کھاد بن جائیں گے, جسم کھاد بن جائے گا, اسی کھاد کے اندر سے کچھ پودے اگیں گے, وہ پودے بڑے ہوں گے, اس سے پھل لگے گا, یا جو بھی ہے وہ ایک سائیکل ریسائیکل کیا ہے ہو جائے گا. لیکن انسان تب مرتا ہے جب اس کا رابطہ خدا سے منقطع ہو جائے, یہ انسان کی موت ہے. جسم کی موت یہ ہے کہ روح کا رابطہ جسم سے منقطع ہو جائے, انسان کی موت یہ ہے کہ اس کا رابطہ خدا سے کٹ ہو جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون زندہ ہیں اور کون مرے ہوئے ہیں. کربلا میں بھی جو امام حسین کے اصحاب تھے انہوں نے گلے کٹوا دیے، نیزوں پہ آ گیا ان کا جسم، موت ان کی نہیں تھی، مرے ہوئے تو وہ تھے کہ جن کا رابطہ خدا سے منقطع تھا، وہ تو زندہ تھے، ان کے لیے اس لیے موت وہ موت نہیں تھی جسے ہم موت سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ڈر جاتے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تمہیں وطن واپس جانا ہے، ہم اس کو موت سمجھیں گے. کوئی آپ کو آ کے کہے تم پاکستان جاؤ، اپنے وطن واپس جاؤ، آپ اس کو موت سمجھو گے؟ آپ وہاں پہ جا کے ہو سکتا ہے ساگر مل جائے، لیکن آپ اس کے اوپر اپسیٹ نہیں ہوں گے، آپ یہ روئے پیٹیں گے نہیں کہ ہائے اللہ میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں. وہ اپنے وطن واپس جا رہے تھے، ان کا تصور یہ تھا ہم مر نہیں رہے، ہم اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، اس لیے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، اس لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ اگر ہماری طرح ہوتے جس طرح کے کوفی تھے تو تب ان کو یہ بات کہ نہیں ہم نے نہیں کربلا میں جانا، کیونکہ کربلا میں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے. اگر کوفیوں کے اندر اتنی معرفت ہوتی کہ کربلا میں ہمیں واپس وطن جانا ہے تو کبھی کوئی کوفی رکتا نہ، کبھی یہ کوفی بنتا نا. موت سے جو ڈرتا ہے وہ کربلا کو نہیں سمجھ سکتا. اگر آپ کے دل میں موت کا خوف ہے، یہ سبب ہے کہ ابھی تک آپ کربلا کو نہیں سمجھ سکے. اور میں اپنے آپ سے بھی بات کروں، ایسا نہیں کہ میں آپ سے بات کروں، پہلی آواز جس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور پہلی جس کے اوپر حجت تمام ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ میں ہوں. یہ ریکارڈ ہو رہی ہے باتیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، اور اگر روز محشر میں انہی باتوں پہ میں نے عمل نہیں کیا تو یہی ٹیپ ہمارے لیے چلا دی جائے گی. نہیں تو حجت پہلے میرے پہ تمام ہو رہی ہے، آواز بھی میں پہلے خود سن رہا ہوں. تو اگر ہم موت سے ڈرتے ہیں ہم کربلا کو نہیں سمجھ سکتے. نہیں اب یہ جو کہنا کہ ہم خدا ہی کی طرف سے آئے ہیں، یہ کیسے؟ دیکھیں یہ جو جسم تھا یہ کچھ سٹیجز سے گزرا. پہلے نطفہ تھا، ذرہ تھا یہ، جس کو کہ آپ مائکروسکوپ میں صرف دیکھ سکتے ہیں. صحیح، اس دو ذروں کے ملنے سے خون کا لوتھرا بنا اور سٹیجز سے گزرا، ایمبریو بنا اور پھر اس کے بعد یہ سٹیجز سے گزرا. اسی طرح سے ہماری روح سٹیجز سے گزرے. اللہ نے پہلے ہمیں صرف ایک ذرہ بنایا، اس لیے کہا جاتا ہے عالم ذر. جب بات ہوتی ہے اس دنیا کی جس دنیا سے ہم آئے ہیں، جہاں پہ ہمارا وطن، یہ تو ہمارا وطن ہی ہے نا. اب یہ باتیں آپ کو نہیں لگنی چاہیے، یہ باتیں آپ کو نہیں لگنی چاہیے. جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں انا للہ وہ انا الیہ راجعون، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ خدا کی طرف سے آئے ہیں تو وہ دنیا کیا تھی بتائیں؟ اور اگر آپ نے واپس جانا ہے تو وہ جگہ کون سی ہے جدھر واپس جانا ہے؟ اگر جگہ کا پتہ لگ جائے کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں تو آپ کے دل میں خوف نہیں ہوگا ادھر جانے کے لیے. خوف تو اس وجہ سے کہ سوائے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. اندھیرے سے انسان کو خوف آتا ہے، جب پتہ نہ ہو کدھر جا رہا ہے اسے خوف آتا ہے، جب پتہ لگ جائے کہاں سے آیا کدھر واپس جا رہا ہے تو خوف نہیں رہتا، بلکہ امید ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں اس جگہ پہ واپس جا رہا ہوں. پہلے ہم کیا عالم ذر، صرف ذرے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے خلق کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں نور کے، کسی کا نور زیادہ ہے کسی کا نور کم ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ نے بتایا یہ بنی آدم ہے، یہ تمہارے بچے ہیں، یہ تمہارے بچے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے کہ کسی کا نور کم ہے اور کسی کا نور زیادہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ نے بتایا کہ یہ ان کی کیپیسٹی ہے. کیا ہے؟ کیپیسٹی ہے، اور اسی کیپیسٹی کے مطابق میں ان کو امتحان دوں گا. ہر کسی کے امتحان ایک جیسے نہیں ہوتے اس دنیا. کسی کے لیے یہی بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ لے آف ہو گیا, اس میں روتا پیٹتا رہتا ہے, میں لے آف ہو گیا, ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, اسپتال میں داخل ہو کے اینٹی ڈپریشن کھا رہا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے, اس کے لیے لے آف ہو گیا. کسی کا امتحان ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی عمر میں ان کا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, یہ بھی امتحان ہوتا ہے. کسی کا امتحان یہ ہوتا ہے اسے کینسر ہو جاتی ہے, کسی کا امتحان یہ ہوتا ہے اسے الرجی ہو جاتی ہے. ہر کسی کے امتحانات مختلف ہیں. کوفیوں کا بھی امتحان ہوا تھا اور کربلا میں جو تھے ان کا بھی امتحان ہوا تھا, لیکن جو کوفی تھا امتحان میں فیل ہو گیا, جو کربلا میں تھا وہ امتحان میں پاس ہو گیا. آدم زر کے بعد آدم اروا, خدا نے اس ذرے سے ہمارے ایک روح بنائی. اب آپ وہی تشبیہ جو خدا نے جسم کے خلقت کے حوالے سے دی اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. کیا کہا تھا, ذرے تھے نا, سیلس تھے, وہ آپس میں ملے, اس کے بعد خون کا لوترا, اس کے بعد یہ سب سٹیجز آئی نا. عالم زر کے بعد عالم اروا, یہ جو کہا جاتا ہے تین لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, عالم زر بھی کہا جاتا ہے, عالم اروا بھی کہا جاتا ہے, اور عالم میثاق بھی کہا جاتا ہے. تو در حقیقت میں یہ تین اسی دنیا کے نام ہے ڈفرنٹ سٹیجز کے. ہم پہلے ذرہ تھے, اس کے بعد خدا نے ہماری روح, اس روح کا بعد میں خدا نے اس سے وعدے لیے. میثاق کہتے ہیں, کیا کس کو کہتے ہیں, اردو آپ کے معنی سے اچھی ہے,
اگریمنٹ,
اگریمنٹ یا
معاہدہ,
معاہدہ یا وعدہ. ذرے سے روح, روح کو وعدے لیے, اگریمنٹ سائن کے بارے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ جو بچہ بھی آتا ہے اس دنیا میں وہ کس کی فطرت پہ آتا ہے, اسلام کی فطرت. اب اگر اسے فطرت کا پتہ ہی نہ ہو کہ اسلام کی فطرت کیا ہوتی ہے تو یہ پھر کیا مانا بنا. اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, وہ تمام چیزیں جو اسلام کی فطرت میں ہیں وہ اس دنیا میں اس کو سکھائی جاتی ہیں. اگر سکھائی نہ جاتی ہو تو کیسے وہ اسلام کی فطرت پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں, آتا وہ اسلام کی فطرت میں. ہم بھی ادھر سے سیکھ کے آئے, سیکھنے کے بعد وعدہ دیا جاتا ہے. اگر چیز کا پتہ ہی نہ ہو تو وعدہ کیسے دیں گے. الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد ضل منکم جبلا کثیرا فلم تکونوا لا تعقلون. یہ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے رہتے ہیں, مانا کوئی نہ پوچھے ہے نا آپ سے, مانا نہ اس کا کوئی پوچھے, پڑھتے تو آپ پسند. الم احد یا بنی آدم, خدا ہم سے خطاب کر رہا ہے, یا بنی آدم, او بنی آدم, قرآن کی آیت ہے نا, خدا بنی آدم سے خطاب کر رہا ہے. اس کے اندر آپ شامل ہیں یا نہیں, شامل ہیں نا, آپ سے خطاب ہو رہے ہیں, اے بنی آدم آیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا, آیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے بلکہ تم میری عبادت کرو گے. میری عبادت ہی سیدھا رستہ ہے, لیکن تمہارا وہ جو کھلا دشمن ہے اس نے کیا کیا, کیا کیا, بہت سارے تم نے سو کو گمراہ کر دیا, تو تم اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. تو اب ذہن کے اندر آپ کے خاکہ سا بن گیا, اب وہ جو روح ہے وہ روح مرے گی نہیں, اب اس کا روح کا وطن کیا ہے, کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وہ وطن کون سا ہے, عالمی میثاق ہوا نا آخری, تو پہلے عالم زر تھا, کے بعد عالم اروا, اس کے بعد عالم میثاق. آپ جب واپس جائیں گے وطن تو پوچھا جائے گا بھائی جو وعدے دیے تھے بھائی جو وعدے دیے تھے ان کا بتاؤ تم نے شیطان کی عبادت کی یا میری عبادت کی؟ عالم ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں معشور کیا جائے گا اور ہم پھر خدا کے سامنے جو ہے وہ بلائے جائیں گے تو وہاں پہ کیا پوچھ گچھ ہوگی انہی وعدوں کی کہ جو وعدے کیے تھے اب بتاؤ تم نے میری عبادت کی یا تم نے شیطان کی عبادت کی؟ آیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے 124,000 پیغمبر بھیجے, انہوں نے آ کے تمہیں بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے. اس کے بعد میں نے 14 معصومین علیہ السلام کو منتخب کیا, انہوں نے بتایا صراط مستقیم کیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم صراط مستقیم ہیں. تمہیں ہر روز میں نے کہا کہ سورہ الحمد کے اندر اہدنا صراط مستقیم کی دعا کرو. اب بتاؤ تم سیدھے رستے پہ چلے؟ وعدہ دیا تھا, بتاؤ جواب ہے؟ اگر ابھی نہیں ہے نا تو اس وقت بھی نہیں ہوگا. اگر ابھی نہیں ہے آپ کے پاس جواب تو اس وقت بھی نہیں ہوگا. اور وقت کا کسی کو نہیں پتا کہ کب وعدوں کی پرسش شروع ہو جائے, کب انسان کا جو جسم ہے وہ یہیں پہ رہ جائے اور انسان کی روح واپس وطن چلی جائے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیوں ہمیں کربلا سمجھ میں نہیں آتا؟ ہمیں تو موت اور حیات کا مطلب بھی نہیں پڑتا, اسی لیے جب کوئی ہمیں موت سے ڈراتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں. پھر کہتا ہے سر کاٹ دیں گے, پھر کہتا ہے یہ کر دیں گے, تشدد کریں گے, یہ ہو جائے گا. اگر بچنا ہے انہوں نے کیے ہیں وعدے دیے ہیں. یہاں پہ بھی شیطان وعدے دیتا ہے. شیطان نے مثلا ایک جملہ آپ نے سنا ہوا ہے, Either you are with us or you are against us. صحیح؟ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ You are with us, آپ کی جان امن میں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں, آپ بچے رہو. If you are not with us, you are against us. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اگینسٹ ہو ہمارے تو پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جاؤ, زحمتوں کے لیے تیار ہو جاؤ, گردن کو کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ, ٹیررسٹ کہلوانے کے لیے کیا تیار ہو جاؤ. یہ بھی وعدہ ہے. دوسری طرف خدا نے بھی ہمیں وعدے دی ہوئی ہیں, ہم نے بھی ان وعدوں کو قبول کیا ہوا. امت اگر موت سے نہ ڈرتی ہوتی آج ہمارے اتنے بھائی بہن عراق کے اندر, پاکستان کے اندر, لبنان کے اندر, یعنی اور پوری دنیا جہاں جہاں پہ بھی تشدد ہو رہا ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے, کبھی اتنا ہو سکتا؟ ہم جو شہداء کے خون کی ابھی تک ہم قدر نہیں کر سکے, جو شہید کے خون کی قدر نہیں کر سکتا وہ کربلا کو کیسے سمجھے گا؟ پر جس ملک نے کیے یا قدر یا جس ملک نے کربلا کو سمجھ لیا اس کی ہم سپورٹ کرنے کے لیے راضی نہیں. اس کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے کئی دفعہ کہ اپنے لوگ ہوتے ہیں اور کئیوں کے ہو سکتے ہیں باوجود ادھر سے ہی آئے ہیں, یہ جو رضوی ہیں سارے اور جو تقوی ہیں وہ سب کے سب آئے ادھر سے ہی ہیں. اس کا نام لیتے ہوئے کئی دفعہ عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی تھی کرائے پہ میرے کے پانی پھر جائے, کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ان کا نام لے لیا تو جو کچھ بات کی اس کے اوپر پانی مت پھر جائے. 31 سال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نظام کو جو کہ نظام اہل بیت علیہ السلام ہے اس کو حفظ رکھا ہے. نظام اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے حفظ رکھا ہے, بہت ساری مشکلات کے باوجود اس نظام کو حفظ رکھا ہے, اور خدا کرے کہ یہ نظام حفظ رہے. 2 لاکھ شہید, 2 لاکھ شہید, بے بہشت زہرا کے اندر دفن. 200,000 کا مطلب کیا ہے کہ 200,000 خانوادے فیملیز وہ افیکٹ ہوئیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب افیکٹ ہوئے. آپ اگر جائیں نا ایک کوچہ ہے جس طرح سے یہاں پہ ایک سڑک ہے اس میں سے آپ 5 یا 6 گھروں کے اندر جائیں تو آپ کو کسی نہ کسی گھر میں ایک شہید کی تصویر نظر آئے. 200,000 بہت ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کو 13-13 سال کے بچے نظر آئیں گے, 14-14 سال کے بچے نظر آئیں گے, بوڑھے نظر آئیں گے, آپ کو جوان نظر آئیں گے, تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی. جب کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ سب کچھ کہاں سے لیا, انہوں نے کیا کہا, ہمیں چیز داری مس کر بلا داری. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے 13-13 سال کے, 14-14 سال کے, انہوں نے موت کو شاید سے زیادہ میٹھا سمجھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا ہم حق پہ, ان کو پتا تھا کہ ہم حق پہ ہیں, تو اب اس حق کے اندر موت تو جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا فلسفہ معرفت ان کو ہو گئی. جب ہو گئی تو کربلا بھی سمجھ میں آ گئی, جب کربلا سمجھ میں آ گئی تو شہادت بھی سمجھ میں آ گئی. شہادت سمجھ میں آ گئی تو وہ جو نظام بلایت تھا اس کو نافذ کرنے کے لیے کوئی ڈر نہیں رہا, کوئی ڈر نہیں رہا, انہوں نے اس کو نافذ کیا, اپنی قربانیاں دی. اس کے بعد اب اگر ہم رضم بے قضا ہی اس کے اوپر آتے ہیں, سلوات پڑھیں ہم
محمد.
اگر اس میں سے کوئی بات بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے باتیں نہیں ہوں اس میں مشکل. اے خدایا میں راضی ہوں تیری قضا کے اوپر, تیرے قانون کے اوپر, تیرے حکم کے اوپر, تیرے قانون کے اوپر میں راضی ہوں. یہ جو رضا کا مرحلہ ہے اس کے حوالے سے ہم صبح بات کر رہے تھے کہ رضا کا جو مرحلہ ہے, درجہ ہے, اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ بڑی آسانی سے انسان حاصل کر لیتا ہے, دوسرا حصہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ خدا کو راضی کرے. پہلا حصہ رضا کا کیا ہے؟ خدا کو راضی کرے. خدا کو راضی کس طرح سے کرے؟ اپنے واجبات کو ادا کرے, محرمات سے اجتناب کرے, خدا اس سے راضی ہو جائے گا. اور خدا کا ایک اسم بھی ہے کہ یا سریع رضا, کہ وہ خدا وہ ہستی جو جلدی راضی ہو جاتی ہے. صحیح, تو خدا بہت جلدی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا صرف قدم اٹھانا, آپ کو صرف قدم اٹھانا ہے, چھوٹا چھوٹا کام کرنا ہے اور خدا آپ سے راضی ہو چلے گا. یعنی چھوٹا کام, نماز پڑھنی چھوٹا کام ہے, اس میں کوئی بڑا کام تو نہیں ہے. اس شخص کا کیا کہنا جو وہ خالق کسی کی ساری نعمتوں کا وہ استفادہ کرتا ہے, اس کے لیے 12 منٹ نہیں دن میں سے نکال سکتا. کیا اس شخص کو کہنا, 24 گھنٹے کے اندر اس 12 منٹ نہیں نکال سکتا. چھوٹے سے کام ہے نماز, روزہ تو سارا سال اس کو رزق دیتا ہے. وہ ایک صبح سے لے کے شام تک وہ بھی یہ نہیں کہ وہ کھاتا پھر بھی 2 ٹائم ہے, اور بلکہ زیادہ کھاتا ہے روزوں میں, تو عام جگہوں عام روز زیادہ کھاتا ہے عام دنوں سے, کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا. حج کی مشکل چیز ہے. وہی اگر آپ جب پاکستان جاتے ہیں کم سے کم آپ کا 1,000-2,000 ڈالر تو خرچ ہوتا ہے, اس کے بعد جتنے آپ گفٹس لیتے ہیں اپنی خانوادے کے لیے 4,000-5,000 ڈالر ہر کسی کا خرچ ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے پاکستان. نہیں تو حج کے لیے 6,000 میں خرچ کرتے ہیں. وہ آپ اس میں کیونکہ استطاعت نہیں رکھی کہ پاکستان جانے کے لیے پہلے دیکھ لو فقیر تو نہیں ہو, یہ سال بھر کا خرچہ ہے یا نہیں ہو. اگر وہ رکھ دیتے شہر تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ پاکستان نہ جاتے ہیں. نہیں, یہ سب خدا کی جو واجبات کو ادا کرنا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ادا کریں گے خدا آپ سے راضی ہو جائے گا. وہ سریع ہو رہتا ہے. یا ہم امام رضا علیہ السلام کی لا تعدل عمل صالحا والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم. کیونکہ حب آل محمد تو آپ کو سمجھ میں آ گئی, تو آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ امام نے کسی نہ کسی طرح سے یہ فضیلت جو حب آل محمد کی ہے اس کو بیان کیا. یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا نا اگر ہم ترجمہ نہ اس کا کریں. امام کہتے ہیں لا تعدل عمل صالح, کہ عمل صالح سے کو نہ چھوڑو. والاجتہاد فی العبادہ, اور عبادت کے اندر کوشش کرنے کو نہ چھوڑو. اتقالا علی حب آل محمد, تکیہ کر کے حب آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات کہ کوئی عمل صالح کی اپرچونٹی آتی ہے, نہیں جی ہم تو نہیں کرتے, ہم نے تو علی علی بس ختم. عمل صالح ہمیں کرنے کی کیا ضرورت, ہم تو جنتی آلریڈی ہو گئے. کوئی اگر عبادت کر کے نماز شاہ پڑھ لیں, نماز ہی کم سے کم منیمم پڑھ لیں, اس کے اندر کوشش کرنی, نہیں ہم نہیں کیوں نماز پڑھیں گے. نماز تو وہ پڑھیں جس کو جنت نہیں ملنا, ہمیں تو جنت مل چکی. امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اس محبت پہ تکیہ کر کے کیا اعمال صالح کو اور عبادت کے اندر کوشش کو نہ چھوڑنا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ آپ جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہماری محبت پہ تکیہ کر کے ان چیزوں کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف کافی نہیں ہے. بلکہ اگر یہ آ جائے تو جس کے اندر آ جائے وہ تو ان چیزوں میں زیادہ کام کرتا ہے. یعنی امام کا شیعہ کون ہے؟ اگر ایک لاکھ کی عبادی ہو اس کے اندر سب سے زیادہ عابد ہوگا, وہ اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کر دے گا. اگر ایک لاکھ کی عبادی ہو وہ شخص سب سے زیادہ اعمال صالح کو انجام دے گا. یہ محبت کا تقاضا ہے. اگر آپ کو کسی فاسق کے ساتھ محبت ہو جائے کیا ہوگا؟ فسق ہوگا. کریں گے آپ فسق؟ ہوگا. جس سے آپ کو جس طرح کی چیز سے آپ کو محبت ہو جائے گی آپ ویسے ہی بنیں گے, اور روز معاشرے میں آپ کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر مجھے پتھر سے محبت ہوگی مجھے روز معاشرے میں پتھر کے ساتھ اٹھایا جائے گا. خدا میں خدا سے کو خدا ہے, میں پتھر نہیں تھا. مجھے پتھروں کی چیز میں کیوں آپ سب میں کیوں کھڑا کر رہے ہو, کیوں معشور کیا ہے؟ خدا کہے گا تمہیں اس سے محبت تھی, تم پتھر ہی تھے. اگر کسی کو ائمہ کے ساتھ محبت ہو جائے, زین العابدین کے ساتھ محبت ہو جائے, اسے عبادت سے محبت نہ ہو. جو جعفر صادق کے ساتھ محبت کرتا ہو وہ صدق نہ رکھے, جو امام رضا سے محبت رکھتا ہو وہ راضی نہ ہو خدا کی قضا پہ. یہ ہو نہیں سکتا. جس سے آپ کو محبت ہو جائے آپ ویسے ہو جائیں گے. اور یہ مسئلہ ہمارا آج کا المیہ نہیں ہے, یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا. اگر نہ ہوتا وہ اس سے کیوں کہتے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ تھے جو کہ صرف امام آپ ہمارے امام ہیں, ہمیں آپ سے محبت ہے بس, ہمیں عمل صالح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں عبادت کے اندر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بس جنتی ہو گئے. امام نے اس وقت بتا دیا لوگوں کو, اور امام نے جس مسئلے کی نشاندہی کی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے کہ یہ شخص امام علی کے فضائل کا منکر ہے, یہ شخص ائمہ کے فضائل کا منکر ہے. آپ ہی کے تو ائمہ یہ بات کر رہے ہیں, آپ ہی کے امام نے تو یہ بات کہی ہے. اگر ہم انہی کی بات آپ کو کوٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم فضائل سے مخالف ہوں. یہ کیوں ہمارے اندر یہ بات ہے؟ یہ جب سے یہ بات ہے یہ کربلا ہم بھول بیٹھے. شب عاشور میں انہوں نے کس طرح سے وقت گزارا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محبت کرتے ہیں امام حسین کے ساتھ بے انتہا,
جنت ان کی ہو چکی ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتی، ساری کی ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے. کیوں؟ بھائی آپ کو محبت تو ہے امام حسین سے، جنت بھی مل چکی، پھر ساری رات عبادت میں. دوسرا مرحلہ جو کہ ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا جزا کا، کہ اس کی قضا اور قدر پر راضی ہو جانا، خدا کی قضا اور قدر پر راضی ہو جانا. یعنی کیا؟ یعنی خدا سے خوش ہو جانا. خدا تو سریع الرضا ہے، وہ تو جلدی خوش ہو جاتا ہے، یہ بندہ ہے جو کبھی اس سے خوش نہیں ہوتا، یہ بندہ ہے جو اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا، ہر ایک چیز میں کمپلین کر رہا ہے، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، کاش اس طرح سے نہ ہوتا. یہ کیوں اس طرح سے ہوا، کیوں میرے اوپر یہ مصیبت آئی. جو شخص یہ کرتا ہے اسے کربلا کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دے دیا، صدقے میں دے دیا، خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، سن کے کبھی سنا جس ماں نے خرچ کیا پتا آنسو بہانے بھی اس نے نہیں، کیا سجدے میں جا کے خدا کا شکر کر رہی ہے. خدایا تیرا شکر ہے کہ جو میرے پاس چیز تھی میں نے تیرے راہ میں خرچ کی. یہ ماں ہے جسے کربلا کی سمجھ میں آتی ہے. اسی جگہ پہ ہمارا دین چلا جاتا ہے، کیونکہ میرے پاس معذر کے ساتھ اور کوئی ایگزامپل نہیں آج کے وقت کی، ورنہ میں کبھی آپ کو یہ زحمت نہ دوں. اسی 8 سال کی جنگ کے اندر ماں کے 5 یعنی جتنے بیٹے تھے سب دے دیے اس نے، جتنے بیٹے تھے سب کے سب خدا کی راہ میں دے دیے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے اگر میرے پاس اور ہوتے میں دے دیتی. میرے پاس اور بیٹے ہوتے میں دے دیتی. سمجھ میں آئی ان کو؟ میں نہیں روکا، اپنے بچوں کو شہید کیا. آپ جب تک خدا سے خوش نہیں ہوتے کربلا کی سمجھ آپ کو نہیں آ سکتی. کہتے ہیں کہ رسول نے پوری کی پوری زندگی کے اندر کبھی کسی نے ان سے یہ نہیں سنا کہ اے کاش، کبھی یہ نہیں سنا کہ اے کاش اس طرح سے ہو سکتا. انہوں نے کبھی اس لفظ کو بھی استعمال نہیں کیا. اگر آپ اس درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا سے خوش ہو جائیں، اس کی قضا اور قدر پر راضی ہو جائیں، اس کو آپ کی کوشش کرنی پڑے گی. ہر روز آپ کے پاس موقع آئے گا خدا سے خوش ہو جائیں. اس نے یہ جو ساری کائنات بنائی سب کچھ آپ کو دیا. آپ خدا کو 3 صفات سے یاد کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس درجے پہ پہنچ جائیں. خدا عادل ہے، اس کو مان جائیں، اگر نہیں مانتے تو اس کو مان جائیں. یہ آپ کے عدل الہی جو ہے آپ کے بلکہ اصول دین کا حصہ ہے. خدا حکیم ہے اور خدا رحیم ہے. ان 3 صفتوں کو اگر آپ خدا کو مان جائیں گے نا، ابھی تک مانے نہیں ہیں ہم لوگ، ہم خدا کو عادل نہیں سمجھتے، ہم خدا کو حکیم نہیں سمجھتے، ہم خدا کو رحیم نہیں سمجھتے، اسی لیے تو آؤ بکا کرتے، کمپلین کرتے. ریزن اس کی یہ ہے، اگر خدا کو عادل سمجھے تو کمپلین کس چیز، خدا تو کوئی ظلم نہیں کرے گا. اگر خدا کو حکیم سمجھے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو ہوگی، وہ وائز ہے. اگر خدا کو رحیم سمجھے تو جو بھی چیز آئی ہے یہ اس کی رحمت کی طرف سے، کوئی شخص کمپلین نہیں کرے گا. اور تسلیمن لعمرے، اور میرا شک ہم ہے اس کے آپ کے امر پہ، جو آپ نے امر کر دیا، جو آپ نے حکم کر دیا، میرا شک تسلیم. خدا کا آپ کو امر ہے، واجب ہے نماز پڑھے. بات جب آپ نماز نہیں پڑھتے کس کی نافرمانی کی ہے، کس کے امر کو آپ نے نہیں مانا؟ خدا نے کہا ہے کہ یہ چہرہ جو ہے اس کے اوپر داڑھی ہونی چاہیے، واجب ہے. کس کی نافرمانی؟ خدا نے کہا ہے کہ جب ہماری بہن اگر کوئی سن رہی ہے گھر سے باہر جاتی نہ میڈم کے حجاب اس کے سر پہ ہونا چاہیے، لباس اس کا وہ باحجاب ہونا چاہیے، اس کو خدا کا امر ہے. نہیں کیا، کس کی نافرمانی؟ اب وہ پتہ ہے کہ اسلام، امت اسلام کے اندر سب سے پہلا شخص کس نے کہ داڑھی کو تراشا ہے، وہ یزید تھا. اس سے پہلے داڑھی کو شیو نہیں کرتے ہوتے تھے. یہ خدا کے امر ہے، یہ ہے. میں ویسے ہی یہ ہے نا امر، ہمارا سر تسلیم ہے. آیا ہمارا سر تسلیم ہے؟ اگر ہمارا سر تسلیم نہیں ہے، کربلا کی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ سے نہیں کہہ رہا. کتنے خدا کے احکام ہیں، کتنے خدا کے امر ہیں جو کہ ہم نے نہیں کیے، اس کی نافرمانی کی ہے. اب اگر ان چیزوں کے اندر آپ کو ابھی بھی کوئی شوق پیدا نہیں ہوا نا، اب اس بات پہ آپ کو شوق پیدا ہونا چاہیے کہ وہ کربلا جس کا ہمیں انتظار ہے وہ آنے والی ہے. جو حسین ہے نا وقت کا، وہ آنے والا ہے. اور جب حسین وقت آ جائے گا نا، اس وقت یا تو ہم کوفی بنیں گے، یا ہم وہ مدینہ میں رہنے والے بن جائیں گے، یا ہم مکہ میں رہنے والے بن جائیں گے، یا ہم امام حسین کے جو اصحاب تھے کربلا میں وہ بنیں. یہ بننے کا کیا، کس طرح سے میرا مقصد ہے کہ ابھی ہم بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ امام آئیں گے، ایسا نہیں کہا کہ امام آئے اور سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے اصحاب جو ہے وہ بن گئے، بدتر کے بدتر بن گئے. امام نے جا کے ان کو چنا. ابھی بھی ہمارے درمیان میں یہ ہے، ہمیں خود اپنے آپ کا بہتر پتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کدھر ہیں. کیونکہ جب امام آ گئے، یہ دیکھیں کوفی بھی تو کہتے تھے کہ الاجل الاجل الاجل. کوفیوں نے 18,000 خط اور کہیں پہ 1,00,000 خط امام کو لکھے، عریضے ڈالے. اس میں لکھا ہے کہ امام آپ ہمارے امام ہو، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی جلدی آئیں. جب امام آ گئے ان کے دروازے کے پاس آ کے انہوں نے پکارا، کوئی نہیں ہے. اپنا نمائندہ بھیجا، نمائندے کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے. یہ بیعت کرنا نمائندے کے ہاتھ پہ کس کی بیعت تھی؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے. کوفیوں نے امام حسین کی بیعت کو توڑا ہے. حضرت مسلم اتنے عقیل کا ہاتھ، حضرت مسلم اتنے عقیل کا ہاتھ تھا، امام حسین کا ہاتھ تھا. یہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے امام حسین کی بیعت کو توڑا ہے لوگوں نے. اور ان کے نمائندے کے ساتھ جو حال کیا انہوں نے، امامی کا حال کیا. نمائندہ اسی شخص، جب کوئی شخص نمائندہ بھیجتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. اس لیے اگر نمائندے کے ساتھ کوئی توہین کی جائے، اس کی حد تک کی جائے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے، تو آپ در حقیقت میں اس شخص کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے کربلا کو سمجھ جائیں. اٹھنے بیٹھنے سے، ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک سینٹر سے دوسرے سینٹر، اس دانشگاہ میں اتنے گھنٹے گزار دیے تو کم سے کم سرٹیفکیٹ لے لیں. اگر موت سے ڈرے ہم فیل ہو گئے، اگر خدا کی قضا پہ راضی نہ ہوئے ہم فیل ہو گئے، اگر خدا کے امر کے سامنے ہم تسلیم نہ ہوئے ہم فیل ہو گئے. ہمیں یہ دانشگاہ سرٹیفکیٹ نہیں دے گی. ہم یقین کریں جس حسین کا ہمیں انتظار ہے، بہت مشکل وقت آ رہا ہے. بہت زیادہ مشکل وقت تھی. چھوٹے چھوٹے ہمارے جو بچے ہیں ان کو دیکھ کے ہم نے تو چلو جس طرح سے بھی تھا زندگی کو کر لیا, آدھی سے زیادہ گزار لی. ان بچوں کے لیے جو وقت آ رہا ہے بہت مشکل وقت ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. کربلا میں جو مسائل ہوئے ان مسائل کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ روئیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہم نے تکالیف برداشت کی, ہم اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہم خدائی کی طرف سے ہیں, خدائی کی طرف واپس جا رہے ہیں. ہم نے یہ جو لسن اپنے ہاتھوں میں بنوائی, ہم نے جو تماچے کھائے, یہ ہماری جگہ نہیں تھی تماچے کھانے والی, ہم سید زادیاں ہیں, ہم رسول کی نوازیاں ہیں, ہمارے پاس وہ قدرت ہے. ہم ایک دفعہ اپنی آنکھ کو بلند کریں, کوئی دنیا میں باقی نہ بچے گا. یہ ہماری جگہ نہیں تھی کہ کنیزوں کی طرح ہمیں بازاروں کے اندر لے کے جایا جائے, دربار لے کر ہمیں کنیز کے لیے مانگا جائے, شرابیوں کا مجمع ہو. یہ ہماری جگہ نہیں ہے. کہ وہ امام جو غیور امام ہے کہ اس کی جگہ نہیں کہ وہ اپنے ناموس کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے بے پردہ لوگوں کی نظریں نگاہیں, وہ بازار جس میں 500,000 بندہ تھا ان کی نگاہیں اس کی ناموس کے سامنے ہو, ناموس کے پاس حجاب نہ ہو, سر کھلے ہوئے ہو, ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے ہو, یہ اس امام کی جگہ نہیں ہے. اگر ہم خدا کی سزا پہ راضی نہ ہوتے تو ہم کبھی یہ مشکلات کو نہ خدا نے کہا سر کو دے جو ہم نے دے دی, خدا نے کہا خدا جو سر ہم دیتے, خدا نے کہا شام کے زندان میں رہو, کھانا نہیں ملے گا, کھڑے ہو کے ساری راتیں گزارنا پڑیں گی, اس دن رات کی چھت نہیں ہوگی, ہم راضی تھے, کوئی مسئلہ نہیں. ہماری چھوٹی سی سکینہ 4 سال کی جو بابا بابا کرتی رہی, ہم نے اس کو بھی شام کے دن رات میں بغیر قبر کے ہاتھوں سے قبر کو کھول کے اس کو وہاں پہ دفن کر کے ہم اس کو ادھر چھوڑ رہے. ہمیں جب زندان سے نکالا گیا, ہم جب واپس قبروں پہ آئے, خدا کا اگر حکم ہوتا ہم وہیں پہ اپنے بیٹھ جاتے قبروں کے پاس, لیکن خدا کا حکم یہ نہیں تھا ہمیں واپس جانا تھا, ہمیں مدینہ جانا تھا, ہمیں لوگوں کو بتانا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمیں اپنے زخموں کو دکھانا تھا, ہمیں اپنی ماں کی قبر پہ جا کے رونا تھا, ہمیں اپنے جد کی قبر پہ جا کے رونا تھا, ہمیں انہیں بتانا تھا تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمیں کدھر کدھر در بدر رہے, کس طرح سے غربت رہی, کس قربانی کو ہم نے دیا. کہ امر کی تم نافرمانی کرتے ہو, کیا حق پہنچتا ہے,
اگر تم خدا کی قضا سے راضی نہیں ہوتے کیا حق پہنچتا ہے؟ اگر تم ابدی موت سے ڈرتے ہو تو کیا حق پہنچتا ہے؟
خدا ہمارے گناہوں کو معاف ہمارے اس کے معنوی اور مادی کو بڑھا دیں، ہمیں توفیق دے کے موت سے نہ ڈریں، ہمیں توفیق دے کے ہم تیری قضا پر راضی ہو جائیں، ہمیں توفیق دے کے ہم تیرے تمام عوامل کے سر کو اپنے سر کو تسلیم کر دیں، وہ شہداء جو اس دنیا سے جا چکے ان کے درجات کو بلند کرنا، ان کے پیچھے جو ان کا خانوادہ رہ گیا ان کو صبر کی توفیق دینا، ہمارے دل میں بھی شہادت کا شوق پیدا کرنا، ہمارے تمام مراجعوں کو سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا، مخصوص امام خامنہ کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا، انقلاب اسلامی کی حفاظت کرنا، اس کا احتساب امام زمان صاحب السلام کے انقلاب کے ساتھ کر دینا، ہمارے آپس کے مسائل جو ہیں ان کو حل کر دینا، ہمارے آپس کی پیار اور محبت کو بڑھانا،